À tenir au bout son nez comme ça. Makarimi Akhlaqa. Kamal aur Makarimi Akhlaq ko bulandiyon tak pahunchana bataya hai. Islami talimat mein teen subject jo hain wo bahut ahem hain. Ek aqaid hai jo دین کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. جیسے درخت کی جڑیں ہوں, دوسرے احکام میں جیسے درخت کی شاخیں ہوں جسے فروع کہا جاتا ہے. عقائد کو عموماً اصول سے تعبیر کیا ہے, جڑوں سے, اصول دین, یعنی دین کی جڑیں, دین کی بنیادیں جس پر دین کا پایا جس کے اوپر مرتب ہو وہ عقائد ہیں. عقائد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, جس کے بغیر جو ہے دین کی ابتدا ہی نہیں ہوتی. دوسرے احکام ہیں جو جڑ کا مقصد ہے. اگر جڑیں ہی جڑ ہو تو جڑ بغیر شاخوں کے اس کے وجود ہی کا پتہ نہیں چلتا. درخت کے وجود کا پتہ شاخوں ہی سے چلتا ہے. شاخیں بتائیں گی کہ جڑیں کتنی مضبوط ہیں. احکام جو ہے وہ شاخوں کی طرح ہے. احکام ضروری ہے سب کے لیے. شاخیں اور جڑ کے بغیر تو درخت کا تصور بھی محال ہے. نمازوں کی تعبیر کیا کی گئی کہ نماز جو ہے وہ دین کی فروعات میں سے ہے. درخت کی شاخ ہے, وہ بنیادی شاخ ہے جس سے کئی شاخیں نکلتی ہیں. وہ بنیادی شاخ ہے جس سے کئی شاخیں وجود میں آتی ہیں. وہ ان قبلت قبل ما سوا, وہ ان ردت, اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول اور نماز رد تو سارے اعمال رد ہو. نماز کے بعد ہے سارے احکام, تو نماز جو ہے وہ سر فہرست ہے عبادات میں, احکام میں. احکام سب کے لیے ہیں, کوئی اس سے جو ہے مبرہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے, ہر انسان کے لیے, شہری ہو, دیہاتی ہو, شمالی ہو, جنوبی ہو, مشرقی ہو, مغربی ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, کسی بھی سن و سال کا ہو, جو بالغ ہو گیا اس کے اوپر احکام واجب ہو گئے. اب جو ہے بیمار ہے تب بھی جو ہے اس کو کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے. بہرحال سب کے لیے احکام ہے, سب کو عمل کرنا ہی ہے, اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک مرحلہ ہے, تیسرا مرحلہ ہے تعلیمات اسلامی کا, سب سے اہم ترین وہ مسئلہ ہے اور جس کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے مبعوث اس لیے کیا. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچانا. عقائد اور احکام کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اخلاق کا. اخلاق جو ہے وہ ثمرۂ درخت ہے. عقائد اگر جڑیں ہیں, احکام اگر فروع ہے, میوہ ما حصل جو درخت کا ہے وہ اخلاق ہے. اگر اخلاق ہے تو درخت کا وقار باقی ہے, درخت کی عظمت باقی ہے, اور اگر اخلاق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شجر بلا ثمر ہے, ऐसा दरख्त है जिसका कोई समर ही ना हो, जिसका कोई मेवा ही ना हो। जब अकायद मजबूत हो जाते हैं, जब अहकाम खालिस हो जाते हैं, तब इन अहकाम से अखलाक वजूद में आते हैं, जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है। और अखलाक में मरहला, मरहले से बढ़ के एक मरहला है खुलूस, इस ईसार, ईसार के अपने मरहले हैं, सखावत के अपने मरहले हैं, शजात के अपने मरहले हैं, अमानत और दियानत के अपना एक एक मरहला है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल कोई उसकी इंतहा ही नहीं है। अखलाक को जितना कसब करते जाइए वो कम ही नजर आएगी। लिहाजा जितने हो सके अखलाक पर काम करने की जरूरत है। और अखलाक ही इंसान साज है, इंसान को जो इंसान बनाते हैं वो इंसान के अखलाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और नहीं हुजूर की बेइज्जत का बल्कि तमाम अंबिया की बेइज्जत का मकसद यही रहा है कि अंबिया का काम यह है कि इंसान के अंदर पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना। ये जो अखलाक की हम बात करते हैं ये आसमान से नहीं बरसते बल्कि इंसान के वजूद के अंदर एक चश्मा है फजीलत का, वो उसे उभारने की जरूरत है। अनबिया का मकसद बेसब क्या बताया गया कि ये दफाएं हैं उकूल को उभारने वाले हैं, यानी उकूल का खजाना जो है वो निकालने वाले हैं। इंसानी फितरत के अंदर जो अकल के खजाएं छुपे हुए हैं उसको बाहर निकालना, उन हीरे जवाहरात को बाहर निकालना और इंसान के ताज पर सजाना, ये अंबिया का वजीफा है, ये अंबिया की जिम्मेदारी है कि दफाइने उकूल को उभारना, फितरत के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बाहर ले आना। इंसान के अंदर कितनी सलाहियतें हैं इसका किसी को भी एहसास नहीं है कि इंसान कितनी छुपी हुई सलाहियतों का मालिक है। इंसान के अंदर डॉक्टर बनने की सलाहियत भी है, इंसान के अंदर इंजीनियर बनने की सलाहियत भी है, इंसान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मुज्तहिद बनने की सलाहियत है, हकीम बनने की सलाहियत है, तबीब बनने की सलाहियत है, आलिम बनने की सलाहियत है, फाजिल बनने की सलाहियत है। सारी सलाहियतें इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फितरते इंसानी में वदीअत करके भेजा है, सारी सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सलाहियतों को कितने लोग अंदर से बाहर ले आते हैं मेहनत के जरिए से, और कितने लोग इसी को दबा देते हैं, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों का एहसास नहीं रखते। नौजवान बच्चे भी आ गए माशाल्लाह के, इसको अरबी जबान में इस तरह कहा जाता है कि बिल कुव्वा और बिल फेल, यानी ये जो इंसान के अंदर सलाहियत है, यानी ये बिल कुव्वा सलाहियत है, यानी इंसान के अंदर ये सारी सलाहियतें छुपी हुई हैं। बिल कुव्वा ये सलाहियतें, हर बच्चा जो यहां बैठा हुआ है ये शादी की सलाहियत रखता है, ये बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखता है, हर बच्चा, हर नौजवान 10-10 बच्चों के बाप बनने की सलाहियत रखता है। सलाहियत रखता है ये अलग चीज है, बिलफेल बच्चे होना ये अलग मसला। आप किताब लिखने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते हैं? किताब पढ़ने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते हैं? صلاحیت پڑھنے کی رکھنا اور چیز ہے، کتاب پڑھ لینا یہ اور بات ہے۔ ابھی ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں بھی یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں، میں بھی یہ لکھ سکتا ہوں۔ یہ کیا لکھ دیا تم نے؟ کوئی کہے کہ میں نے 100 صفحے لکھا ہے آج، آج میں نے 100 صفحے لکھا۔ دوسرا لڑکا کہتا ہے کہ میں 200 صفحے لکھ سکتا ہوں، میں بھی لکھ سکتا ہوں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، تم نے جو 100 صفحے لکھے ہیں وہ میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو صاحب خوشی خوشی لا کے کتاب دکھائیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور دوسرا شخص کہے کیا بڑا کام کیا، ایسی کتاب تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، ایسی کتاب تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں یہ کتاب پڑھا چکا ہوں، کہا میں بھی پڑھا سکتا ہوں، کیا کمال کی بات ہے، میں بھی پڑھا سکتا ہوں۔ کوئی خوشی خوشی کہے میں نے شادی کر لی ہے، تو دوسرا کہے کیا بڑی بات ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ کوئی بولے میں 4 شادیاں کر چکا ہوں، کہا میں بھی کر سکتا ہوں 4 شادیاں، کیا بڑی بات ہے۔ کوئی کہے میں نے 10 بچے پیدا کیے، تو کیا بڑی بات ہے، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اس دونوں میں ہے فرق کیا ہے، ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں کر چکا ہوں، اور جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو ہر شخص ہر چیز کر سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا، کیا میں بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ ہر آدمی ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ میں پی ایچ ڈی ہوں، میں بھی پی ایچ ڈی بن سکتا ہوں، میں بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں، کیا میں انجینئر ہوں، کیا میں بھی میں جہاز اڑانا چاہتا ہوں، کیا میں بھی اڑا سکتا ہوں، اگر میں سیکھ لوں تو اڑا سکتا ہوں، میرے اندر بھی صلاحیت ہے جہاز اڑانے کی، میرے اندر بھی صلاحیت ہے، میرے اندر بھی صلاحیت ہے، میں نے راکٹ بنا لیا، کیا میں بھی راکٹ بنا سکتا ہوں، میرے اندر بھی صلاحیت ہے۔ تو صلاحیتیں سب کے اندر ہیں، صلاحیتوں کے ہونے کو بالقوہ کہا جاتا ہے، صلاحیت جب وجود میں آ جاتی ہے تو اسی کو کمال کہا جاتا ہے۔ فلسفے کی طرح ہے کر سکتا ہوں یہ الگ چیز ہے، کر چکا ہوں یعنی کمال حاصل کر چکا ہوں۔ فعلیت، کتاب لکھنے کی صلاحیت بالقوہ کہلاتی ہے، کتاب لکھ دیا یعنی بالفعل اب آپ کو مصنف کہا جائے گا، بغیر کتاب لکھے ہوئے آپ کو کوئی مصنف نہیں کہہ سکتا، بغیر تقریر کیے ہوئے آپ کو کوئی مقرر نہیں کہہ سکتا، بغیر خطاب کیے کوئی آپ کو خطیب نہیں کہہ سکتا، بغیر تحریر لکھے کوئی آپ کو محرر نہیں کہہ سکتا، بغیر ڈاکٹر بنے کوئی آپ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا، بغیر انجینئر بنے ہوئے آپ کو کوئی انجینئر نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعلیت صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا کام نام ہے، یہ جو انبیاء کا کام ہے، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو یعنی بالقوہ پائی جانے والی صلاحیتوں کو جو فعلیت میں بدل دیتے ہیں ان کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ میں بھی اثار کر سکتا ہوں، میں بھی قربانی دے سکتا ہوں، قربانی دینے کی صلاحیت تو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، یہ کمال نہیں ہے، یعنی آپ کر سکتے ہیں یہ کمال نہیں ہے، آپ نے کر دیا یہ آپ کا کمال ہے۔ میں کتاب لکھ سکتا ہوں، آپ کا کمال نہیں ہے، یعنی آپ نے یہ صلاحیت اپنے اندر نہیں پیدا کی ہے، یہ صلاحیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہ خطابت کی صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، یہ تقریر کی صلاحیت، یہ کتاب لکھنے کی صلاحیت، یہ ایثار و قربانی کی صلاحیت اللہ نے ہمیں ودیعت کی ہے, فطرت انسانی میں رکھی ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, ہمارا کمال یہ ہے کہ اس چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالیں. عیسیٰ کر سکتے ہیں نا, کر کے دکھائیں گے, عیسیٰ کر کے دکھائیں گے. محنت کر سکتے ہیں نا, کر کے بتائیے. لکھ سکتے ہیں نا, لکھ کے بتائیے. پڑھ سکتے ہیں نا, پڑھ کے بتائیے. ہر انسان میں صلاحیت ہے. تو جو بھی پیدا ہوتا ہے بچہ, وہ فطرت کو لے کے پیدا ہوتا ہے. ساری صلاحیتیں انسان ہونے کے ناطے دونوں میں پائی جاتی ہیں, لیکن جس نے اخلاق کی صلاحیتوں کو جس نے دفن کر دیا وہ فرعون بن جاتا ہے. اور جو صلاحیتوں کو, انسان کی فطرت کی ساری صلاحیتوں کو اجاگر کر دیتا ہے وہ موسیٰ بن جاتا ہے. وقت کا موسیٰ کہلاتا ہے, وہی وقت کا مسیح کہلاتا ہے, وہی وقت کا کلیم کہلاتا ہے, وہی وقت کا آدم کہلاتا ہے, وہی وقت کا نوح کہلاتا ہے. صلاحیتوں کو سامنے لایا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنی پوری صلاحیتیں جتنی بھی انسان کے اندر اللہ نے انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ ساری صلاحیتیں اگر انسان کے اندر جتنی اللہ نے ودیعت کی ہے وہ جب ساری کی ساری کوئی نکھار لیتا ہے, اپنے اندر چھپی ہوئی ساری صلاحیتوں کو باہر لے آتا ہے, اس ذات کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ نفس کل اور یہ نفس کل کو کس نے بنایا؟ یعنی آپ نے ابھی محسوس کیا کہ انبیاء کا کام کیا ہے, انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لے آنا, یہ انبیاء کا کام ہے. یعنی بالقوے کو بالفعل میں بدلنا یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے. انبیاء اخلاق کے لیے مدد کرتے ہیں, انسان کو مدد فرماتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں ہوتی ہے, جانوروں میں نہیں ہوتی. حکمت حاصل کرنے کی صلاحیت انسانوں میں ہوتی ہے, جانوروں میں نہیں ہوتی. ایثار کی صلاحیت انسانوں میں ہوتی ہے, حیوانوں میں نہیں ہوتی. صحابت کی صلاحیت انسان میں ہوتی ہے, حیوان میں نہیں ہوتی. شجاعت کی صلاحیت انسان میں ہوتی ہے, حیوان میں نہیں ہوتی. تو اب جو صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں اس کو باہر لے آنے میں جو مددگار ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں. اب جو ساری صلاحیتوں کو اپنے اندر جو چھپی ہوئی ہے وہ باہر نکالتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں. سارے کے سارے لوگ وہ جتنی اللہ نے رکھی ہے سب نہیں پیش کرتے, اس کے لیے سب محنت نہیں کرتے, اس کے لیے سب جو ہے کوشش نہیں کرتے, اس کے لیے کوئی جو ہے تیار نہیں ہے کہ وہ اخلاق حاصل کرے. امیر المومنین ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. رسول کون ہے؟ معلم اخلاق ہے. آپ کتنی گھنٹے استاد کے ساتھ گزارتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے, جو 24 گھنٹے استاد کے ساتھ رہا ہو اس شاگرد کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھو اللہ. مہینے میں کتنے دن مدرسہ جاتے ہیں, کتنے دن مدرسے سے غائب ہو جاتے ہیں؟ سب مدرسہ جاتے ہیں, جو مدرسے ہی میں رہتا ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھو محمد اللہ. معلم کے گھر ہی میں جو جس نے زندگی گزاری. معلم کون ہے؟ معلم انسانیت. یتلو علیہم آیات, جو آیات الہیہ کی تلاوت کرنے والا معلم ہے, معلم ہی کے گھر میں رہنے والے شاگرد کا نام علی ابن ابی طالب. جو مدرسے جاتے نہیں ہیں مدرسے ہی میں رہتے ہیں. جن کا जिनका घर भी मदरसा है। अमीरुल मोमिन फरमाते हैं कि हर रोज नबी करीम अखलाक का एक अलम मेरे लिए बुलंद करते थे और बस मुझे उस पर अमल करने के लिए कहते और मैं उस पर हर रोज अमल करता था। हर रोज एक अखलाक का सबक मुझे पढ़ाते थे, मुझे हजार बाप की तालीम दी और मैंने अपनी कोशिश से हर बाप से हजार बाप निकाल दिए। जहां अखलाक ही अखलाक हो, जहां किरदार ही किरदार हो, जहां इशारों कुर्बानी के अलावा कोई बात ही ना हो। देखिए अखलाक वो है जो उसूल से बालातर है, उसूल से बालातर है, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, एक्स्ट्रा मजीद जिम्मेदारियां अपने ऊपर लाद लेने का नाम अखलाक है। रास्ते में एक मुसाफिर भटका हुआ है, उसको मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो बगैर सवारी के है, मेरे पास सवारी है, मुझे उसको अपनी सवारी पे बिठाकर मंजिल तक छोड़ना कोई मुझ पे वाजिब नहीं है, ये उसूल नहीं है। लेकिन अखलाक ये कहते हैं कि बेसवार इंसान को सवार बना दो, ये अखलाक कहते हैं। गुमराह इंसान को रास्ता दिखा दो, ये अखलाक कहते हैं। एक बेसहारा को सहारा दो, ये अखलाक कहते हैं। इसे अखलाक कहा जाता है, इसे किरदार कहा जाता है। और अखलाक के लिए सारे अंबिया आए, खलील इसीलिए आए, कलीम इसीलिए आए, सब इसीलिए आए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो उम्मत नबी है, ये जो खानवादे रिसालत है, ये खानवादे रिसालत और किसी नबी को क्यों नहीं मिला? ऐसा खानवादे रिसालत किसी भी नबी के हिस्से में नहीं आया, या ना नूर को ऐसे अहले बैत मिले जैसे अहले बैत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। ऐसे अहले बैत बताइए किसी नबी को मिले, यानी जैसे अहले बैत हमारे नबी को मिले, हमारे नबी जैसी बेटी किसी को मिली? हमारे नबी के जैसा फर्जंद, शागिर्द, जवान किसी को अल्लाह ने अता किया? हसन और हुसैन जैसे बच्चे किसी को अता किए गए? यानी तारीख अंबिया में कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसके अहले बैत जो है हमारे नबी के अहले बैत की तरह। यही वजह है कि किसी भी नबी ने अपना जो अजर रिसालत की बात की है तो किसी ने भी ये नहीं कहा, सबने यही कहा इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर अल्लाह के हवाले है, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई मुतालिबा नहीं करता। किसी ने ये नहीं कहा कि किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे ये अजर मांगता हूं कि मेरे अकरबा से मुवत्तत करो, मेरे अकरबा से मोहब्बत करो। किसी नबी ने नहीं कहा कि मेरे अकरबा से मोहब्बत करो सिवाय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो कहते हैं कि लास अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुरबा। ये हमारे नबी ने कहा, इसकी वजह यह है कि किसी भी नबी को वो अकरबा ना मिल सके जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी अकरबा कि इनकी परवरिश की है, यानी ये नबी करीम का मौजजा है। यानी फातिमा जहरा जो खातून जन्नत कहलाई, ये नबी करीम का मौजजा है। ये बेटी होने की वजह से नहीं है, ये जो है वो नबी करीम की मेहनत और 1,24,000 अंबिया की पैगंबरों का समारा है। समारा है میوے قلب ہے. نبی کہتے ہیں یہ میرا نبی نبی کریم کہتے ہیں فاطمہ میوے قلب ہے, ثمرۃ فؤادی میرے قلب کا میوہ ہے فاطمہ. اور نبی کا قلب کیا ہے؟ سارے انبیاء کی جائے گاہ ہے. تمام انبیاء کے کمالات کو سمٹ دو تو ذات مصطفیٰ بنتی ہے. اس ذات مصطفیٰ کے قلب کا جو چین ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. ہر بیٹی وہ درجہ نہیں لے سکتی جو فاطمہ. فاطمہ تعلیمات انبیاء کا نچوڑ ہے, یعنی مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جس بیٹی کی تربیت کی ہے اس تربیت یافتہ, یعنی یہ نسلی بیٹی نہیں ہے یہ اصلی بیٹی ہے جس کی تربیت, یہ بے تربیت نعوذ باللہ نہیں, یہ با تربیت بیٹی ہے. یعنی یہ بیٹی وہ ہے جو مصطفیٰ کا ماں حسن ہے, یعنی زندگی یہ مصطفیٰ کا ماں حسن ہے. استاد جو ہے وہ ہزار شاگردوں کو پڑھاتا ہے لیکن ایک شاگرد پر اتنی محنت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا ماں حسن ہے, یعنی میں نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی.
نعرہ سلام
رحمت اللہ علیہ, شہید مطہری کے لیے 11,000 ان کے شاگرد تھے لیکن ان میں سے شہید مطہری کے لیے کہا کہ مطہری حاصل عمر محسوب می شود, یعنی یہ میری زندگی کی عمر کا ماں حسن تصور کیا جاتا ہے, یہ میری زندگی کا ماں حسن ہے, میری زندگی کا نچوڑ ہے. اسی طرح سے حضور سرور کائنات بھی یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میری زندگی کا ماں حسن ہے, علی میری زندگی کا ماں حسن ہے, یعنی سب شاگرد ہیں نبی کے, سارے اصحاب سارے امتیوں کو رسول نے تربیت دی لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کو بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ استاد کیا شاگرد ہے. یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ مکتب مصطفیٰ کی تعلیمات کا اگر کوئی مرقع ہے تو وہ ذات امیر المومنین, جن کے بغیر نبی کریم کی تبلیغ نامکمل ہو جاتی ہے. یعنی اتنے انبیاء آگے چلے گئے امت کو کس درجے تک پہنچا گئے یہ بتائیے, نتیجہ کیا نکلا؟ 1,24,000 پیغمبروں کے آنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر امت یہی امت ہے تو پھر اس امت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا ایسوں کو وجود میں لانے کے لیے, ایسے نمازی بنانے کے لیے, ایسے روزے دار بنانے کے لیے, ایسے حاجی بنانے کے لیے, ایسے قمص دینے والے, ایسے زکات دینے والے, ایسے جہاد کرنے والوں کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے تھے ان کی تربیت کے لیے, ان کی تربیت کے لیے. لہذا کہنا پڑے گا کہ 1,24,000 انبیاء کا مشن یہ تھا کہ اپنے امتیوں کو ایسے بنا دے. اب انبیاء آدم بھی دیکھیں گے علی کو تو خوش ہو جائیں گے, نوح بھی دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے, اور خلیل دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے, کیونکہ خلیل کی دعائیں یہی تھی کہ پروردگار ہماری محنتوں کو چیز کر دے, ہماری محنتوں کا نتیجہ عطا فرما. وہ نتیجہ ما اصل جو ہے وہ اس خانوادے کی شکل میں آیا, اہل بیت کی شکل میں آیا جہاں جو ہے پورا ایک گھر ہے جس گھر میں خاتون ہیں جو خاتون جنت کہلائی, ایک جوان ہے ایک مرد ہے جسے جو ہے وہ لاپتہ کا خطاب دیا گیا, نہیں ہے کوئی مرد نہیں ہے کوئی جوان مگر لاپتہ الا علی, لاپتہ الا علی. ایسا امتی
کسی نبی کو نہیں ملا. بس عزیزان گرامی یہی وہ خاندان ہے, یہی وہ خانوادہ ہے جس سے وابستہ ہونے پہ نجات ملتی ہے انسانوں کو. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقہا. میرے اہل بیت کی مثال اس کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو اس نے جو ہے منہ پھیر لیا وہ غرق ہو گیا. اب چاہے اس کشتی میں بیٹا سوار نہ ہو تو بیٹا غرق ہو جائے تو پھر آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ تو ماننے والے ہیں, آپ تو شیدائی ہیں. جب بیٹا سوار ہوئے بغیر نجات نہ پا سکا تو آپ شیدائی ہیں, آپ محب ہیں. آپ اگر سوار نہیں ہوں گے تو آپ کو کیسے نجات ملے گی؟ نجات نہ خاندان والوں کو ملتی ہے, نہ نجات شیدائیوں کو ملتی ہے, نہ نجات محبین کو ملتی ہے. نجات اگر ملتی ہے تو شیعیان حیدر کرار کو ملتی ہے. سلامات پڑھے محمد والا. اسی لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو محب کہہ لو, شیعہ نہ کہنا. شیعہ پیروی کرنے والے کو کہا جاتا ہے, محبت قدم بھرنے والوں کو نہیں کہا جاتا. محبت قدم بھرنے والے بہت ملیں گے, لیکن پیروی کرنے والے, نقش قدم پہ چلنے والے, پورے کو فعلیت پہ بدلنے والے, صلاحیتوں کو جلوہ دکھانے والے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو بس عزیزان گرامی ایسے ہی ایسا ہی وہ خاندان ہے کہ جس کو خاندان اہل بیت کہا جاتا ہے. تو جتنے فضائل خاندان اہل بیت کے ہیں اتنے ہی مصائب خاندان اہل بیت, اتنے ہی مسائل خاندان اہل بیت. بغیر کہ آپ کو فضیلت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ آپ مسائل کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو, استقامت نہ رکھتے ہو, اللہ کی راہ میں تیر کھانے کی صلاحیت اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ میدان میں رک نہیں سکتے. میدان اسی کا نام ہے جہاں تلواریں چلتی ہوں, میدان اسی کا نام ہے جہاں تیر چلتے ہوں, میدان اسی کا نام ہے جہاں نیزے برستے ہوں, میدان اسی کا نام ہے. آپ کہیں گے نہیں میدان میں تیر برس رہے ہیں اس لیے میں میدان میں رک نہیں سکتا, میدان میں تلواریں چل رہی ہیں اس لیے میں میدان میں ٹک نہیں سکتا. ابھی میدان کہتے ہی اسے ہے جہاں تیر چلے, میدان کہتے ہی اسے ہے جہاں تلوار چلے, میدان کہتے ہی اسے ہے جہاں گھوڑے دوڑائے جائیں. اگر آپ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ میدان میں آ نہیں سکتے. تو اہل بیت علیہ السلام میدانوں میں رہے, تیروں کا استقبال کیا, تیروں سے گھبرا کے بھاگے نہیں, تلواروں کا مقابلہ کیا, تلواروں کے ڈر کے بھاگے نہیں. بھاگنے والے اور تھے, بھاگنے والوں کو فرار کہا جاتا ہے, میدان میں ٹکے رہنے والوں کو کرار کہا جاتا ہے. جن کی یہ نہ صرف میدان غدیر کے غازی ہیں بلکہ یہ میدان کربلا کے بھی غازی ہیں. فضائل ہی کے غازی نہیں ہیں, مسائل کو برداشت. غدیر فضائل کا میدان ہے, کربلا مسائل کا میدان ہے. فضائل کا میدان بھی انہوں نے سر کیا اور مسائل کا میدان بھی انہوں نے سر کیا. مصائب میں پیچھے نہیں رہے, مصیبتوں میں پیچھے نہیں رہے. عزیزان گرامی جتنی مصیبتیں آل محمد نے برداشت کی ہیں یہ حوصلہ دیتا ہے ہمیں کہ ہم اگر آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو ہم مصائب سے نہ گھبرائیں. جس دروازے پر امت والوں نے مدینے والوں نے آگ و لکڑیوں کا انبار رکھا تھا, وہ گھر مرسل اعظم کا گھر تھا, وہ گھر خانے وہی تھا, یعنی جہاں وہی نازل ہوتی تھی اس گھر کا نام خانے سیدہ, جہاں وہی نازل ہوتی تھی خانے وہی. جس دروازے کو جلایا گیا ہے وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے جبرائیل وارد ہوتے تھے, جہاں حضور کھڑے ہو کر سلام بھیجا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, سلام ہو آپ پر اے خانوادہ. یہ وہ دیوڑی ہے, یہ وہ مکان ہے, وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں سے ملائکہ وارد ہوتے تھے, جہاں اصحاب نبی جہاں آیا کرتے تھے, جہاں جہاں نبی کے دل کے چین رہتے ہوں, اس گھر کا نام فاطمہ زہرا. یہی وجہ ہے کہ شہزادی نے جب دیکھا کہ آگ لگی ہے تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہی فریاد کی کہ تم اس گھر کو جلا لو گے جس گھر میں نبی کی امانتیں رہتی ہیں, جہاں نبی کی امانت رہتی ہے اس گھر کو جلا دو گے جس دروازے پر حضور آ کے سلام کیا کرتے تھے. جو دروازے گھر جو گھر در حقیقت وہی کا گھر ہے جو گھر در حقیقت مرسل اعظم کا گھر کہلاتا ہے, اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی. لیکن ہاں عزیزو, یہ مدینہ بھی مصائب کا مرکز بنا رہا. اسی مدینے میں آگ لگی, اسی مدینے میں دامن جلا, اور اسی مدینے میں امیر المومنین کے گلے میں رسن باندھی گئی. یہی مدینہ تھا کہ جب جناب حسن جنازہ اٹھایا گیا تو لاشیں پر تیر پیوست کر دیے گئے, اور نواسے کو نانا کے قبر کے قریب دفن نہ ہونے دیا گیا. یہ مدینہ ہے. مدینے میں مصیبتوں کی شروعات ہوئی ہے, ابتدا مدینہ ہے, انتہا کربلا ہے. اگر مدینے میں ظلم کی بنیاد نہ رکھی گئی ہوتی تو کربلا وجود میں نہ آتی. کربلا جو وجود میں آئی ہے یہ مدینے کی وجہ سے. آج تم نے رسول کی بیٹی کے پہلو پہ دروازہ ہلایا گیا ہے, تو پھر کل حسین ابن علی کی بیٹی پہ تماچے لگائے جائے تو تعجب کیا ہے؟ مدینے کے علی کے گلے میں تم نے رسن باندھی تو کربلا کے علی کے گلے میں طوف اگر پہنا دیا گیا تو تعجب کیا ہے؟ عزیزو, اس یتیمہ مدینے کی ہے اور ایک یتیمہ کربلا کی ہے. مدینے کی یتیمہ اور کربلا کی یتیمہ سکینہ ہے جس پر تازیانے لگائے.